مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, 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 زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. میرے دل میں تیرا درد گلپت رہے, میرے دل میں تیرا درد گلپت رہے, میرے دل میں تیرا درد گلپت رہے, میری دنیا گے گلپت سلامت رہے, میری دنیا گے گلپت سلامت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد گلپت رہے, میری دنیا کے گلپت سلامت رہے, میری دنیا کے گلپت سلامت رہے. عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشق میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ عائشہ سلامت رہ گئے. میر بس دل میں درد محبت رہ گئے, میر بس دل میں درد محبت رہ گئے, میر بس دل میں درد محبت رہ گئے. میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے, میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے. میر بس دل میں درد محبت رہ گئے, میر بس دل میں درد محبت رہ گئے, میر بس دل میں درد محبت رہ گئے, میر بس دل میں درد محبت رہ گئے. میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے, میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ مکتا ہے,
روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا. میرے مولا میری استقامت رہ گئے, میرے مولا میری استقامت رہ گئے. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا. میرے مولا میری استقامت رہ گئے, میرے مولا میری استقامت رہ گئے.
یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے. جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے, اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے, تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے, تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے, اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے, تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے, تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے. جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت, میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت, جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے, جو چاہے وہ اب میری
محفل میں آئے وہ غم جس پہ قربان ہوں دونوں عالم وہ غم جس پہ قربان ہوں دونوں عالم وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے تیرا ذرائے غم اگر ہاتھ آئے تیرا ذرائے غم اگر ہاتھ آئے میرا وقت کیا گیا واپسی کا میرا وقت کیا گیا واپسی کا یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے رہے عشق میں خاک بن کر کے آؤ رہے عشق میں خاک بن کر کے آؤ وہ محروم ہے جو یہاں سر اٹھائے وہ محروم ہے جو یہاں سر اٹھائے جسے چاہیے ملک عشق حقیقی جسے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے کرم ان کو ایک دن میرے پاس لائے یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے تپے عشق سے جب تجھے آگ ہی تھی تپے عشق سے جب تجھے آگ ہی تھی میری رگ میں کیوں تو نے نشتر لگائے میری رگ میں کیوں تو نے نشتر لگائے تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے، عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم راس آئے، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے، عجب درد میں ان کے لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے۔
عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله عزيز والي صاحب دام برکاتو سندھ کے سفر پر تشریف لے گئے ہیں، اور بعضے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہفتے کے دن چھٹی ملتی ہے تو دو دن کے لیے چلے جاتے ہیں، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کے ساتھ کبھی سفر بھی کر لینا چاہیے، اس سے تعلق محلہ میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے اور تقویٰ کی دولت آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک تو پورا وقت اپنے شیخ کے ساتھ، اور پھر دوسرا یہ کہ شیخ بھی اپنے گھر سے بے گھر اور مرید بھی اپنے گھر سے بے گھر۔ یہ کتاب حضرت والا کی ہے، آفتاب نسبت محلہ، جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر ہے، اور جو مضمون کھلا وہ اشعار کے بارے میں ہی ہے۔ حضرت والا بعض اشعار بمنزل ذکر اللہ ہیں، جس طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے ان من الشعر حکمتن، کہ بعض اشعاروں میں حکمت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ مولانا منصور کے بھائی نے حضرت والا کے اشعار پڑھے تو ایک صاحب نے کہا کہ اب ذکر ہوگا، اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ اشعار ذکر ہیں۔ حکیم الامت نے فرمایا بعض عاشقوں کے لیے مثنوی شریف بمنزلہ ذکر ہے، میرے اشعار بھی انشاءاللہ بمنزلہ ذکر سمجھ لو۔ فرمایا کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض عاشقوں کے لیے مثنوی شریف بمنزلہ ذکر ہے، میرے اشعار بھی انشاءاللہ بمنزلہ ذکر سمجھ لو۔ بتاؤ ان اشعار سے اللہ کی یاد آئی کہ نہیں؟ ابھی ہم نے دو اشعار حضرت والا کے سنے، اب بھائی رمضان نے جو پہلا شعر ہی پڑھا وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتے، مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتے ہیں، مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں۔ فرمایا دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ اپنی وہ خواہشات جو حرام ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان پر عمل نہیں کیا، دل ٹوٹ گیا، اور دل جب دل ٹوٹا تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر فدا ہوئے، داڑھی رکھ لی، رکھنے سے شلوار اوپر، کرتا اوپر، یہ شلوار ٹراؤزر ہے، یا کہ مجبوری میں کوئی شرعی مجبوری ہے اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو ڈکنوں سے اوپر کر لیا۔ اب کالج والے، یونیورسٹی والے، دفتر والے دوست، خاندان والے دوست سب مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، ہم سے 100 روپے لے لو، 1 میٹر زیادہ لے لو، کپڑا اس طرح بنوا لو، سب ہنس رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برداشت کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، دل ٹوٹ گیا، اب اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساس نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز ہی نہیں، آواز نہیں، ہم اور تم ہیں بس آگاہ اس ضبط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ کہ وہ بندہ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہے وہ صرف اس بندے کو ہی پتا ہے، اس شخص کو ہی پتا ہے، کیونکہ جب مخلوق ستاتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ باتیں ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد ولقد نعلم انک یضیق صدرک، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ انکا یزیق صدرک بما یقولون، جو یہ کفار مکہ آپ کو باتیں کہتے ہیں، جو جملے کستے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، جادوگر ہے، لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ مخلوق کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کا جو طنز ہوتا ہے، ان کا جو مذاق ہوتا ہے، اس سے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر اس موقع پر دل کا تنگ ہونا یہ فطری عمل ہے. اس موقع پر کوئی یہ کہے کہ اس کا دل چھوٹا ہو گیا، دل غمگین ہو رہا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، نہیں، یہ اس موقع پر دل چھوٹا ہونا یہ فطری عمل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا ستایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آ جاتے ہیں، اور دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ اپنی حرام خواہش. حضرت والے نے فرمایا کہ جائز خواہش ہے، دل کہتا ہے کہ مرنڈا پلاؤ، اللہ نے حلال دیا ہے پلا لو. دل کہتا ہے مجھے انڈا کھانا ہے، اللہ نے دیا ہے حلال دیا ہے، کھا لو، بنا لو، منع نہیں ہے کوئی. فرمایا کہ حضرت والے نے فرمایا کہ جائز ایک مت چھوڑو، جتنے اللہ نے جو چیزیں جائز کی ہیں، جو حلال کی ہیں، ان کو کرو، اور حرام کی ایک نہ لو. تو فرمایا کہ بتاؤ ان اشعار سے اللہ کی یاد آئی کہ نہیں؟ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تو شروع شروع میں پورا پورا ایک گھنٹہ اشعار کی مجلس ہوتی تھی، پورا پورا گھنٹہ. پھر بعد میں حضرت والا نے فرمایا نہیں، کچھ اشعار بھی ہوں اور کچھ دینی بات بھی ہو، کتاب پڑھی جائے. لیکن جب مجلس شروع ہوئی تھی عشاء کے بعد والی حضرت والا کے یہاں، آج سے تقریباً حضرت کو جو فالج ہوا غالباً 2000 میں، اس موقع پر شروع ہوئی تھی اشعار سے، پورا پورا گھنٹہ اشعار ہی پڑھے جاتے تھے حضرت والا کے. لیکن بعد میں حضرت والا نے کم کروا دیا، کبھی کبھار بالکل ہی اشعار نہیں ہوتے تھے، پورا وقت کتاب ہی پڑھی جا رہی ہے، حضرت والا واعظ فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت والا اپنے اشعار کی تشریح فرما رہے ہیں. بتاؤ ان اشعار سے اللہ کی یاد آئی کہ نہیں؟ ہر وقت میری جان آپ پر فدا ہو. کتنا دردناک شعر ہے، کتنا دردناک شعر ہے کہ ہر سانس ہر لمحہ اللہ پر جان فدا ہو. اس طرح فدا ہو کہ دنیا کو پتا بھی نہ چلے، کیونکہ جان اندر ہے، اس کا فدا ہونا کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے. اللہ والوں کے قلب کو ہر وقت تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ بازگاہ عطا ہوتی ہے، اور ان کی روح بھی ہر تجلی پر فدا ہوتی ہے. جب تجلی متواتر ہے تو فدا کاری بھی متواتر ہے، جب تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ ہیں تو فدا کاری بھی مسلسلہ ہے. اب اور کیا چاہتے ہو؟ بس آواز کا انعام. احکر رقم الحروف کی آواز اونچی ہونے پر فرمایا، یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نوٹ کر کے جیب میں رکھو، عمل کے لیے استظہار علم بھی ضروری ہے. بعض وقت علم ہوتا ہے، مستظہر نہیں رہتا. جب آپ زور سے بول رہے تھے تو آپ کو استحضار تھا کہ میرا شیخ بھی آئے. یہی تو کہہ رہا ہوں، اپنے سمجھنے میں بھروسہ مت کرو، نظر کی حفاظت کے ساتھ آواز کو بھی پس رکھو. پھر اولئک الذین امتحن اللہ کا انعام ہے، جو لوگ میرے نبی کے پاس آواز کو پس رکھتے ہیں، ہم نے اس کے ادب کو قبول کر کے ان کے دل کو اپنی دوستی کے لیے خالص کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن بمعنی اخلصا ہے. دیکھیے تفسیر اول مانی، کیونکہ اہل عرب بولتے تھے امتحن تو ذہب بالنار، میں نے سونے کو خالص کر لیا آگ میں ڈال کر. تو غزوہ اسود کا انعام سنا، یہ معمولی انعام ہے، تو ایسے انعام پر حریص کیوں نہیں ہوتے کہ غزوہ اسود کر کے یہ انعام حاصل کر لیں، اور اپنے قلب کو اللہ کی دوستی کے لیے خالص کر لیں. اب آئندہ خیال رکھنا اس کا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے کہ اپنی جو ڈانٹ ہے، جس جو ڈانٹ پڑی وہ پوری کی پوری انہی الفاظ سے نقل کی جا رہی ہے. فرمایا کوئی ڈانٹ جو حضرت والا نے جو بات فرما لی اس کو ریکارڈ کر لیا. اب کون ایسا مخلص ہوگا؟ حضرت والے فرماتے ہیں شاید لگا دو تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے. حضرت والے فرمایا شاید ہی کوئی ایسا مخلص ہوگا جو اپنی ڈانٹ کو اس طرح لکھے، ورنہ کس کو کیا پتا کہ کہاں ڈانٹ پڑی، کیا بات ہوئی. اب آئندہ خیال رکھنا اس کا. اور والد صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت میر صاحب کو جو حضرت والا فرماتے تھے، یہ اصل میں حضرت میر صاحب کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارے لیے ہوتا تھا. یہ حضرت ہمیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم یہ ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں پست کرو. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیان القرآن میں، یہی ادب شیخ کا ہے کہ جب شیخ کے سامنے رہو تو اپنی آواز پست کرو، اور اپنے والدین کے پاس رہو تو اپنی آواز پست رکھو، ایسی پست بھی نہ ہو کہ وہ پوچھ رہے کیا ہوا، اور پست آواز سے بھائی کیا ہوا، اب دور کھڑے ہوئے تو وہاں زور سے ہی بولنا پڑے گا. لیکن جو لوگ اپنے فرمائے بزرگوں کے سامنے، علماء کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے بڑی آوازوں میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، فرمایا کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ من اعترض علی شیخی فنظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس پر حقارت کی نظر ڈالی، کہہ رہے اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ کبھی بھی فلا نہیں پا سکے گا. حضرت والا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ کے شیخ کو اتنا علم نہ ہو جتنا آپ کو علم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیخ بھی اگر عالم بھی ہیں لیکن آپ کو علم میں وسوخ حاصل ہے، متبحر عالم ہے اور ان کو اتنا وسوخ نہیں ہے، لیکن فرمایا پھر بھی اپنے آپ کو اپنے شیخ سے کمتر سمجھو، اپنے آپ یہ سمجھو کہ میرا شیخ مثل ہوائی جہاز کے ہیں اور میں مثل ریل گاڑی کے ہوں، اتنا میرا وزن ہے، لیکن میں اگر یہاں سے چلوں گا مکہ شریف کے لیے تو دنوں کے دن لگ جائیں گے مجھے پہنچنے میں، اور میرا شیخ تو ہوائی جہاز ہے، اس کا وزن اگرچہ کم ہے، یعنی علم کے اعتبار سے وزن کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کو تعلق مع اللہ کی ایسی دولت اور ایسی طاقت روحانی عطا فرمائی ہے کہ وہ چار گھنٹوں میں جدہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچے گا اور میں چار دنوں میں پہنچوں گا. فرمایا اس لیے اپنے اوپر، اپنے علم پر ناز مت کرنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے فقہان رومی میں حضرت والا نے لکھا ہے، ایسے زبردست عالم تھے. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر ختم کرتے تھے اردو میں، اور وہ تقریریں آدھے گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، اب حضرت کے مواعظ دیکھیں چار چار گھنٹے کے واعظ بھی ہوئے ہیں حضرت کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واعظ پورا کر کے فارغ ہوتے تھے اور وہ عالم وہی واعظ عربی میں حضرت کو دیتے تھے، ایسی اسپیڈ وہ بھی عربی میں. فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میری تنخواہ بڑھا دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی فتوحات نہیں ہوئی ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، میں بعد میں کچھ وقت رک کر آپ کی تنخواہ بڑھا دیں گے ہم. ان صاحب نے حضرت حکیم الامت کی غیبتیں کرنا شروع کر دی کہ خود تو یہی کر رہے ہیں، ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں، جگہ جگہ برائیاں ہو رہی ہیں حضرت کی. حضرت کو اتنا غم ہوا کہ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا موذی مرید، ایزا دینے والا مرید. بعد میں اس آدمی کو جو عالم اور خلیفہ تھا حضرت کا کوڑی ہو کے مرا. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں کہ حضرت والا نے فرمایا جنہوں نے اپنے شیخ کو ستایا، ان کا دل دکھایا، اپنے ان کے سامنے اپنے دلائل رکھے، ان کے سامنے اپنی باتیں رکھی، فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. اس سے مراد یہ نہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، پیارے خلیفہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، وہ الگ بات ہے، جس کا عنوان ہی یہ ہے پیر و مرید کا بے مثال اختلاف. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ ایک مسئلہ پوچھنے آئے، حضرت تھانوی کا ایک جواب تھا اور حضرت مفتی شفیع صاحب کا ایک جواب تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنی بات پہ تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اپنی بات پہ تھے، یہ شرعی مسائل تھے. تو فرمایا کہ بعد میں حضرت تھانوی جب دونوں حضرات کے اپنے اپنے دلائل تھے، بعد میں تھانوی نے اس مرید سے کہا بھائی آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو میری بات پہ عمل کر لیں، اور مفتی صاحب کی بات سمجھ میں آئے تو مفتی صاحب کی بات پہ عمل کر لیں. ان کو حضرت مفتی شفیع صاحب کی بات سمجھ میں آئی، اس پہ عمل کر دیا. یہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے شیخ ایک بات کہہ رہا ہے نہیں میری یہ رائے ہے، اپنا عمل ایسا ظاہر کرنا کہ میری اپنے شیخ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فرمایا ایسا آدمی کامیاب نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ میری تو قدرتی آواز یہی ہے، تو قدرتی آواز کو بالارادہ پست کرو، تکلف کے ساتھ پست کرو، کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ محبت اگر شیر کو بھی ہے تو وہ بھی اپنے محبوب کے سامنے نزول کر کے چوہا بن جاتا ہے. محبت اگر شیر کو بھی ہے تو وہ بھی اپنے محبوب کے سامنے نزول کر کے چوہا بن جاتا ہے. محبت سے شیر نزول کر کے چوہا ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی بہت راز کی بات بتانا چاہ رہے ہوں اور دوسروں کے سننے سے اس راز کے فاش ہونے کا آپ کو خطرہ ہو، تو اس کے کان میں آپ آہستہ سے خسر پسر کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کو آہستہ بولنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اللہ کی محبت میں بھی یہی طرز اختیار کرو، لہذا آواز کو ہمیشہ پست کرو. آپ کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اونچی نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر کیا کہا تم نے، اب کون ظالم ہے جو کہے کہ ہماری آواز تو قدرتی بلند ہے، یہ اصول یاد کر لو ورنہ زندگی ضائع ہو سکتی ہے اور ثمرات سلوک و طریق حاصل نہیں ہوں گے، ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو، جامع الملفوظات بن کر اس چیز کو سمجھیے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دیکھو ایک آدمی عالم بھی ہے مدرس بھی ہے لیکن اللہ اس سے کسی بات سے خوش نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کچھ نہ ہو مگر مالک خوش ہو۔ یہ لڑکی خوبصورت ہے، ناک بھی اچھی کان بھی اچھے، مگر شوہر کی نظر میں وہ گندم ہے اور شوہر کو ہر وقت اس پر غصہ آتا ہے، اور ایک لڑکی کالی کلوٹی ہے ناک بھی چپٹی ہے مگر شوہر ہر وقت اس سے پیار کرتا ہے، بتاؤ کون سی عورت خوش نصیب ہے؟ ایک دفعہ کی نصیحت ہمیشہ کو کافی ہے بشرطے کے ارادہ اصلاح ہو، اب امید ہے کہ یہ نصیحت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد کی دعائیں اور ان کی نرالی شرح۔ اب میں یہ میزبان کو دعا دے دوں، پہلی دعا ہے اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، آپ کے یہاں نیک بندے کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور روزے دار آپ کے یہاں افطار کرتے رہیں۔ میرے شیخ و مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جب نیک بندے کھائیں گے تو نیک بندوں کی صحبت ملے گی اور نیک صحبت دین کی بنیاد ہے۔ دوسری شرح جو اللہ نے میرے قلب میں ڈالی ہے، جب نیک بندے کھانا کھائیں گے تو جب دین کا کام کریں گے تو آپ کی روٹیوں سے خون بنا، خون سے طاقت آئی آنکھوں میں کانوں میں دماغ میں، اب جہاں جہاں وہ دین پھیلائے گا جو طاقت آپ کی روٹیوں سے استعمال ہوگی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوسری دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ یاسین پانی پلا دیجیے، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا اس کو خوب کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا اس کو خوب پلا۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ نے میزبان کے ذریعے سے کھلایا تو میزبان کو دعا بھی دو، پھر بعد میں یہ بھی کہو اے اللہ اپنے ہم کو کھلایا اور پلایا۔ اس دعا میں مسلمین کیوں فرمایا؟ یہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دبئی کے جو امام تھے وہاں کی بڑی مسجد کے غرائن مسجد کے امام، انہوں نے حضرت والد سے پوچھا کہ اس دعا میں مسلمین کا کیا راز ہے، والد صاحب اس جملات کو ہی فرما رہے تھے کہ شریعت کے احکامات میں راز، بعض لوگ کہتے اس میں حکمت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، فرمایا ان رازوں کے پیچھے مت پڑو۔ اب آپ دیکھیں عمرہ اور حج میں آپ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ شرف قبولیت کے ساتھ، تو وہاں پر طواف کے پہلے تین چکروں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہلکا دوڑتے ہیں جس کو رمل کہتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے اس کی حکمت کیا ہے، شریعت نے وہاں بتا دی کہ وہ کفار مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا کہ یہ لوگ صحابہ کو دیکھا کہ یہ کچھ کمزور لگ رہے ہیں تو ہنسنے لگے اور کہا دیکھو مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، تو حضور نے فرمایا پہلوانوں کی طرح چلو، لیکن آج وہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت کا حکم باقی ہے۔ صفا مروہ میں صحیح کیا حکمت ہے، کوئی حکمت نہیں سوائے اس کے کہ امی حاجرہ کی نقل ہو رہی ہے، تو ہر بازوں میں بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرما لی، بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان نہیں فرمائی، فرمایا اس لیے حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ حضرت والے فرمایا اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے تو بتا بھی دینا چاہیے۔ جس طرح حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں بعض شرعی احکامات کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس دعا میں مسلمین کیوں فرمایا؟ کیونکہ بہت سے لوگ مجرمین ہو کر کھا رہے ہیں، کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تو یہ مجرمین کے مقابلے میں ہے کہ اے ایمان والوں تم مجرمانہ نہیں کھا رہے، حالت اسلام میں کھا رہے ہو۔
حضرت شیخ دامت برگاہ تم نے ابھی فون فرمایا اور فرمایا کہ مولانا مجلس کا احوال پوچھا اور مجلس کا احوال پوچھنے کے بعد فرمایا کہ مجلس کون کرا رہے ہیں, تو میں نے بتا دیا کہ رمضان بھائی نے اشعار پڑھے تھے, سید سرور صاحب نے اشعار پڑھے تھے, اور مجلس میں بہت ہی مزہ آیا, اور ابھی مولانا فرحان کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ مولانا فرحان کا تعارف کروا دیں. تو مولانا فرحان ماشاءاللہ حضرت شیخ دامت برکاتہم کے صاحبزادے بھی ہیں, اور شیخ الرولا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت بھی ہیں, اور میں الحمدللہ ذاتی طور پر بھی اس لیے جانتا ہوں کہ میں شروع سے لے کے دورہ حدیث تک مولانا کے ساتھ ہی پڑھاؤں. تو مولانا کو خلافت زمانے طالب علمی میں مل گئی تھی, اور درجہ رابعہ کے اندر حضرت کی مرکزی مجلس میں مولانا کا بیان بھی ہوتا رہا ہے, مسجد افسہ میں بھی مولانا تشریف لاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے, میں نے جب مسجد افسہ میں پہلا بیان سنا تھا تو مسجد افسہ کے بیان کے اندر ہی پانچ لوگوں نے بیان سن کے داڑیاں رکھی تھی, یعنی کہ بیان سن کے پانچ لوگوں نے اعلان کیا تھا, باقی جنہوں نے اعلان نہیں کیا تو پھر تو ماشاءاللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی نظر بھی مولانا فرحان کے اوپر عرصہ دراز تک پڑتی رہی ہے, اور حضرت شیخ دامت برکاتہم کے صاحبزادے بھی ہیں, اور ایسی ایسی باتیں الحمدللہ سننے کو ملی ہیں, ایسی ایسی چیزیں الحمدللہ دیکھنے کو ملی ہیں کہ جن کا بہت کم ادراک ہوتا ہے, بہت کم ادراک کا مطلب بہت کم احساس ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ مولانا نے بیان کے دوران فرمایا کہ حضرت, میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا, مولانا نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا آپ واقعتاً اللہ والے ہیں, تو حضرت نے فرمایا بھی تم بیٹے ہو اس لیے کہہ رہے ہو, وہ کہنے لگے کہ میں بیٹا ہوں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کے جس کی بزرگی کو اپنے گھر کے اندر تسلیم کیا جائے تو ایسی باتیں گھر سے ہی معلوم ہوتی ہیں. میں نے دیکھا حضرت کے بہت سے اشاق ہیں مولانا کو گھیر لیتے ہیں, حضرت کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں. تو ایسی مجلس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی خاص باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ صحبت باولیا بہتر از لکھ سالہ تعداد بیریا. تو کہا کہ لکھ سالہ تعداد سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک گر مل جاتا ہے, ایک اہم بات معلوم ہو جاتی ہے جو کہ ایک لاکھ سال عبادت کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی. تو ان مجلسوں میں جو خاص طور پر مولانا کرواتے ہیں تو حضرت کی جگہ پر کوئی اور کروا رہا ہے, تو ہم یہ نہ سمجھے کہ حضرت شیخ نہیں ہے تو ایسے مجلس ہوگی ویسے مجلس ہوگی, یہاں پر حضرت کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور دوسری بات, ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو ایک بندے نے ذاتی طور پر شیخ سے حاصل کی ہوتی ہیں, جو 10 لوگ 20 لوگ 30 لوگ اور سینکڑوں لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور اس نے حاصل کی ہوتی ہے, اور پھر خاص وہ بندہ جو 24 گھنٹے شیخ کے ساتھ رہے, جو رات دن شیخ کے ساتھ رہے, تو ایسی مجلسوں کو خاص طور پہ اہمیت دینی چاہیے. اور پھر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صاحب نسبت کی اولاد صاحب نسبت ہو, لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں تو ابتدا سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ میں درجہ ثانیہ میں آتا تھا مولانا کے پاس بیٹھ جاتا تھا, مولانا الابرار سے نکال کے اور حضرت والا کی کتابوں سے نکال کے اور بہت سی باتیں الحمدللہ حضرت سے خاص طور پہ پوچھ کے بتاتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, مولانا کو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے. تو الحمدللہ مولانا کے میرے اوپر خاص طور پہ احسانات ہیں, مجھے خود مولانا نے حضرت سے جوڑا ہے الحمدللہ. تو بھائی اس مولانا الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں, حضرت کی خاص نظر ہے, حضرت والا کی خاص نظر تھی. تو اللہ تعالیٰ مولانا کے آنے کو ہمارے لیے نفع مند اور مزید نفع مند بنائے.
تو یہ مجرمین کے مقابلے میں ہے کہ ایمان والوں تم مجرمانہ نہیں کھا رہے ہو, حالت اسلام میں کھا رہے ہو, شکر ادا کرو, کیونکہ اسی دنیا میں کافر بھی کھا رہے ہیں. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کافر مجرمانہ کھا رہے ہیں اور تم حالت اسلام میں کھا رہے ہو, لہذا اس کا شکر ادا کرو. اور وجعلنا من المسلمین کے کیا معنی ہے؟ شرح مشکات میں ہے وجعلنا من الموحدین, آپ نے ہمیں توحید کی توفیق دی, ہم غیر اللہ کے پوجنے والے نہیں ہیں. توحید خفی اور جلی دونوں نصیب فرمائیے، جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی آپ نے بھیجی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آپ نے میرے آسمانی رزق کو یہاں بھیجا ہے، رزق ہمارا اللہ ہی دیتا ہے مگر کسی کی میزبانی کے ذریعے دیتا ہے، تو ہمارا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے، تو ان کو اللہ نے یہ عزت دی، انہوں نے ہم سب کو آسمانی رزق کھلایا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، جب کھانا کھاؤ تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لہذا جو بھیج دے کھا لو، جو پہنا دے پہن لو۔ فرمایا کہ یہی معاملہ کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو معاملہ ہے، عام طور پہ جو کچھ لوگ دینی سمجھ بھی رکھنے والے، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی جب کوئی مہمان آتا ہے اور کھانا کم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے ہم نے تو آج اپنے لیے خاص چیز بنائی تھی اور ہمارے گھر میں تو اتنے لوگ ہیں اور دو دو مہمان آ گئے، ہم کیا کریں، کس طرح کھانا کھائیں۔ تو فرمایا کہ یہ اب مہمان بعد میں گھر پہ آیا ہے، پہلے اپنا رزق لے کر آیا تھا۔ جب ہم نے مارکیٹ سے مثال مرغی جب لی اپنے گھر کے لیے ایک کلو، تو اس ایک کلو مرغی میں اس کا حصہ تھا ہی تھا، اور ہمارے فرمایا کہ جتنا رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جس وقت میں بھی جتنا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، نہ اس سے کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا۔ اگر یہ مہمان آیا ہے آپ نے ایک روٹی کھائی ہے، اگر یہ مہمان نہ آتا تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے پھر بھی ہم ایک ہی روٹی کھاتے ہیں، اس سے اگر مہمان آیا ہے ہمیں ایک روٹی ملی ہے، ہم یقین رکھیں اگر مہمان نہ آتا تب بھی ہمیں ایک ہی روٹی ملتی۔ یہ مثال فرض کر لیں ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے کے دوران ہی بہن سے یا والدہ سے یا اہلیا سے دو تین بوٹیاں گر گئی نیچے، اور ایک اتفاق سمجھ لیں نالے کا پانی بھی بہ رہا تھا، اب کون کھائے گا اس کو۔ تو فرمایا جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ تعالیٰ نے رزق پہلے بھیجا ہے، مہمان کو بعد میں بھیجا ہے۔ مولا علی قاری نے یہ شرح فرمائی ہے کہ آپ نے ہمیں حالت توحید میں کھانا کھلایا، ہم مشرک نہیں ہیں، بدعت ہی نہیں ہے، غیر اللہ کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا رزق سمجھ کر کھا رہے ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہمارا فی السماء جو رزق تھا وہ علی الارض آ گیا، جس حکم فی السماء کو ہم علی الارض کھا رہے ہیں۔ بعضوں کے پاس توحید ہے مگر گناہ بھی کرتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، لونڈوں کو اور لونڈیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، حرام نظر سے نہیں بچتے تو نافرمانی کی حالت میں کھاتے ہیں، کافر تو نہیں ہیں مگر فاسقانہ حالت میں کھاتے ہیں۔ تو اس کا شکریہ مولا علی قاری نے آگے فرمایا، وجعلنا من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین، اور آپ نے دین کے تمام احکام میں ہم کو سراپا فرما برداری کے ساتھ رزق اور کھانا کھلایا، اور جو نافرمان خدا کے بعد خطا کے بعد استغفار کر لے فرما برداری میں آ جائے وہ بھی منقادین کے دائرے سے ایگزٹ نہیں ہوتا۔ جب کافروں کو استغفار دنیاوی عذاب سے بچاتا ہے مگر وہ کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے نہیں بچیں گے، تو ایمان والوں کو استغفار کتنا فائدہ دے گا۔ ہمارے حضرت والا نے سکھایا کہ جب کوئی تعریف کرے تو سمجھ لو کہ اے اللہ یہ آپ کی عطا ہے۔ فرمایا ایک واقعہ پڑا گلستان سعدی میں کہ دوسرے حصے میں ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مور کی پروں کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت پر ہیں، جنگل میں تعریف ہو رہی ہے۔ فرمایا لیکن مور رونے لگا، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو، تو سمجھانے کے لیے ہے، تو کہا کہ لوگ تو میرے یہ پروں کی تعریف کر رہے ہیں لیکن میں اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ آپ دیکھیں مور کے پاؤں کیسے کتنے پتلے پتلے ہوتے ہیں، تو کہا میں اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ فرمایا لوگ ظاہر کی تعریف کرتے ہیں، شیخ سے جو تعلق ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اور نیک گمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دعا کرو اے اللہ، حضرت والا فرماتے تھے اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے مجدد، اور ہمارا گمان اقرب علی یقین ہے کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچے ہوئے، اور ایسے اللہ والے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب انہوں نے اس وقت فرمایا تھا جب شیر کہا تھا، جب میں 33 برس، اس کے بعد کتنے برس گزر گئے کہ 33 برسوں سے حضرت کے ساتھ ہوں، میں فرمایا کہ گناہ تو بہت دور کی بات، میں نے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں دیکھا۔ کہ ابھی بھی اب دیکھیں ہم نے جب مضمون شروع کیا حضرت والا فرما رہے ہیں اب میں میزبان کو دعا دے دوں، معلوم ہوا کہ یہ جو واز چل رہا ہے جو یہ کوئی بیان نہیں تھا بلکہ یہ کھانے دسترخوان پہ بیان ہو رہا ہے۔ جو اللہ والا اتنا اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، ہر سنت کا خیال رکھنے والا، اپنے متعلقین سے سنتوں کی اتباع کرانے والا، حتیٰ کہ حضرت والا کو جب فالج ہوا، حضرت والا کو سعودی عرب کا جو جبا ہوتا ہے کسی نے ہدیہ کیا، تو حضرت والا نے پہنا تو ساتھیوں سے پوچھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جا رہا، تو دوستوں نے بتایا حضرت ٹخنے کی حد تک ہی ہے۔ فرمایا یا ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، تو فرمایا فوراً اتار دو. تو ایک خادم بکسہ لینے لگا تو حضرت والا نے ڈانٹ لگائی, فرمایا میں اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو میں کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا, حالانکہ اگر خدا نہ خواستہ جو وقت لکھا ہوا تھا کہ اس پر حضرت والا کا انتقال ہو بھی جاتا تو گناہ کی حالت تو نہ ہوتی, کیونکہ یہ بیچارے کو فالج ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا. لیکن اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ایک لمحہ بھی حتیٰ کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا نے ایک دفعہ حافظ ضیاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کہ ضیاء اللہ سے دعا کرو کہ مجھ سے خواب میں بھی گناہ نہ ہو, خواب میں بھی مجھ سے گناہ نہ ہو. ذرا سوچیے خواب کے معاملات کیا ہوتے ہیں, کوئی اس کا یقینی بات نہیں ہے. لیکن جو اللہ والا اتنا فدا ہو اس کے بعد بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا لے. اور ایک دفعہ حافظ ضیاء الرحمان صاحب نے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا کہ حضرت والا دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ جیسا بنا لے, ہوتے ہوئے فرمائے اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی آگے بڑھا دے. ایسا حضرت والا میرے دوستوں اور ساتھیوں ہر سنت پر فدا ہونے والے. اچانک نظر کی مضرت اور اس کی تمثیل, تو جب خطا ہو جائے جیسے موٹر چلا رہے ہیں, اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی یا کہیں جا رہے ہیں اور کوئی لڑکی سامنے آ گئی اور نفس کی اچانک نظر پڑ گئی, اچانک نظر معاف تو ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے. معاف ہو جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نقصان سے بھی خالی ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب جامن میں کسی دشمن نے جمال گوٹا ملا دیا اور آپ نے چاہے لا علمی میں گلاب جامن کھا لی تب بھی آپ بھگنے سے نہیں بچ سکیں گے, لوٹا لے کر لیٹرین میں دوڑنا پڑے گا. جمال گوٹے کا نام جمال گوٹا کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے, پیٹ میں جتنے گوٹے ہوتے ہیں ان کو جمال کے ساتھ نکال دیتا ہے, اس لیے اس کا نام جمال گوٹا ہے. تو اچانک نظر کی بھی معافی مانگ لو, حق تعالیٰ کو رحم آ جائے گا کہ میرا بندہ ان خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے جن کی پکڑ بھی نہیں ہے. لہذا اگر خطا ہو جائے تو استغفار کر لو, مستغفرین بن کر کھانا کھاؤ, نافرمانی کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. تقویٰ کی تعریف اور اس کا طریقہ حصول. اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان اولیاء اہو الا المتقون, جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے. حج عمرہ اور کثرت اعمال و وظائف سے کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک نافرمانی سے توبہ نہ کرے. قرآن پاک کی آیت کا استدلال ہے ان اولیاء اہو الا المتقون, ہمارے ولی متقی بندے ہیں. تقویٰ اس کا نام ہے کہ اللہ کو نافرمانی سے ناراض نہ کرو. کبھی خطا ہو جائے تو استغفار سے اس کی تلافی کر لو. لیکن تقویٰ ملے گا کیسے؟ کونوا مع الصادقین, اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کونوا مع الصادقین کی تفسیر کیا ہے؟ اے خالطوہم لتکونوا مثلہم, شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ تقویٰ میں تم بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاؤ, تم بھی متقی ہو جاؤ. اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. درس نظامی کے لیے 10 سال ہیں, حافظ قرآن بننے کے لیے 3 سال ہیں, لیکن تقویٰ کے لیے کوئی کورس نہیں ہے. جب تک متقی نہ ہو جاؤ اپنے شیخ کے پاس پڑے رہو. خالطوہم لتکونوا مثلہم کی یہ تفسیر ہے کونوا مع الصادقین کی, کہ شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ. وہی آہو فغان, لذت مناجات, اشکبار آنکھیں, تڑپتا ہوا قلب تم کو بھی مل جائے. اکابر کا اہتمام صحبت اہل اللہ. فرمایا کہ یہ ابھی جو پڑھا خالطوہم لتکونوا مثلہم, کہ شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. فرمایا لیکن جب وہ تقویٰ میں ترقی کرے گا تو کوئی اپنے شیخ کو چھوڑ کے چھوڑی جائے گا؟ فرمایا جو اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتا اور اس کو شیخ نے خلافت بھی دی ہوئی ہے تو فرمایا وہ مسلح تو کیا صالح بھی نہیں رہے گا. کیونکہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے, غالبہ منوری ٹاؤن میں کسی نے پوچھا کہ یہ جملہ جو مشہور ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے, بظاہر اس جملے کا کیا مطلب ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے, انہوں نے جواب لکھا جس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اپنے, حتیٰ کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ چاہے کوئی قاری صاحب کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑا نام کیوں نہ ہو, اور کوئی مولانا یا مفتی کا کتنا ہی بڑا کیوں نام نہ ہو, لیکن جب تک ان کا تعلق کسی شیخ سے نہیں ہوتا ہے اور وہ لکھوا کر نہ لائیں اپنے شیخ سے, اس وقت تک اپنے مدرسے میں داخل نہیں کراتے, ان کو مدرس نہیں رکھتے. فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کرے گا ہم کس کے پاس جائیں گے, لیکن اگر اس کا کوئی بڑا ہے, اس کا کوئی شیخ ہے, اب کوئی غلطی کرے گا ہم ان کے شیخ کو اطلاع کریں گے کہ دیکھیں آپ کے مرید نے ایسا سا معاملہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی شیخ نہیں ہے تو اس کا شیخ شیطان ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ انسان اپنے شیخ کی بات مانتا ہے، اس کی باتوں میں عمل کرتا ہے، لیکن جب شیخ نہیں ہے، کسی کو بڑا نہیں بنایا ہے، اب اپنی رائے پر عمل کرے گا، جو دل میں بات آئے گی اس پر عمل کرے گا، اور وہ غلط ہوگی تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا. تو اس نے شیطان کو پیر بنا لیا، شیطان سے بیعت ہو گیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کا حقیقت المرید ہے، مراد یہ ہے کہ بات ماننے والا، جو دل میں بات آئے گی کہے گا غصہ میں نے کیا ہے، میرا غصہ حق ہے، میں نے صحیح موقع پہ غصہ کیا ہے، میں نے یہ معاملہ میں نے یہ بالکل صحیح کیا ہے. بھائی آپ نے غیبت کی ہے؟ نہیں، غیبت تو نہیں ہے، یہ تو میں نے جو ہے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس کا میں نے اظہار کیا ہے. شیخ بتائے گا کہ تم نے غیبت کی ہے. فرمایا کہ غیبت کہاں جائز ہے؟ غیبت کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا. اب کسی رشتے دار سے تکلیف پہنچی، اب آ کر دوسرے رشتے داروں کو بتا رہے کہ یہ معاملہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ تین باتیں اور لگا کر بتا رہے، غیبت ہو گئی. آپ جائیں کسی اللہ والے کے سے تعلق ہے، اپنے شیخ کے پاس جائیں، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے اپنے دل کی بات کریں، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ ان سے آپ بطور اصلاح کے پوچھ رہے ہیں. لیکن شیخ نہیں بنایا، بھائی آپ نے دیکھو غیبت کر لی، آپ اتنے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ نے یہ برائی کی ہے فلاں آدمی کی وغیرہ وغیرہ، تو کہنے لگے گا کہ میں نے تو حق بات کی ہے، میں نے تو بالکل صحیح بات کی ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا تھا. حالانکہ شیخ بتائے گا آپ نے غیبت کی ہے. حتیٰ کہ ابھی ہم زون میں ایک جمعے کا بیان چل رہا تھا، تو وہاں کے امام صاحب نے فرمایا کہ غیبت تو حرام ہے ہی ہے، لیکن فرمایا کہ کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کی غیبت ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے اس کی. ایک تو حدیث شریف میں منع ہے کہ مردوں کو برا بلا مت کہو، جو جس کا انتقال ہو گیا اس کو برا بلا مت کہو، وہ وہاں تک پہنچ گیا جو اس نے کیا، برا کیا اس کو سزا مل گئی، اچھائی کی تو جنت مل گئی، جنت کی ہوائیں مل گئی اس کو. تو فرمایا کہ مردہ کی غیبت ڈبل گناہ ہے، ایک تو غیبت کا، دوسرا اس کی تلافی کی صورت ہی نہیں ہے. اس کی طرح زندہ کی غیبت کر لی، اس کو اطلاع ہو گئی، ہم نے اس سے معافی مانگ لی، کیونکہ فرمایا مردہ کا کیا کرو گے. تو فرمایا بہت اچھی بات فرمائی کہ مردہ کی تو ہم کیا کہیں گے، ہم نے تو غیبت یہ برائی جو کی ہے یہ غیبت تھوڑی ہے، میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے. تو شیخ بتائے گا نہیں آپ نے یہ صحیح نہیں کیا، دوستوں پہ غصہ ہو گیا. کیوں غصہ ہوئے؟ یہ بات ہوئی ہے، اور یہ میرا غصہ دین کے لیے تھا اور اللہ کے لیے تھا. شیخ بتائے گا نہیں، یہ آپ کا غصہ اپنے نفس کے لیے تھا، یہ غصہ آپ نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے. یہ شیخ آ کر بتائے گا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے کہ دیکھیے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، حتیٰ کہ جب وہ 20 سال کے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد نے ان کو خلافت دی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی ابرار الحق جب میرے پاس ابو داؤد پڑھتے تھے اس وقت سے صاحب نسبت تھے. اتنی بڑی نسبت، اتنا تقویٰ، کہ ایسا تقویٰ کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں، ایک مدرسے میں یا مسجد میں گئے تو دیکھا وہاں پر قرآن پر مٹی لگی ہوئی ہے. حضرت آگے بڑھے، ہاتھ صاف کر قرآن باغ کی مٹی صاف کرنے لگے، تو فوراً مدرسے کے جو مدرسین تو بھاگے رومال لے کر اور حضرت کا ہاتھ صاف کرنے لگے. فرمایا خبردار رک جاؤ، اب قرآن پر مٹی لگی ہوئی تھی تم نے صاف نہیں کی، اور میرے ہاتھوں میں مٹی لگی تم صاف کرنے آ رہے ہو. اور فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا تھا، مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنی قرآن پاک میں مٹی لگی ہوئی مجھے صدمہ ہوا. وہ یہ سننا کتنا بڑا نام، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کتنے لوگوں کو پیر بنایا، حتیٰ کہ بعد میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مزدوب رحمۃ اللہ علیہ کو تو پیر بنایا. ایک مرتبہ دعوت دی، خواجہ صاحب نے دعوت دی ہوئی تھی کوئی، اب انسان کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے نبی تو نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارا شیخ معصوم ہے، اور پھر خدا نہ خاصا شیخ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں ہم شیخ ہی نہیں کرتے، غلطی گناہ کیسے ہو گیا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا اللہ والوں سے گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ گناہ زنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا پھر ان کی توبہ بھی ایسی ہوگی، گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے لیکن پھر توبہ بھی ایسی کرے گا وہ اللہ والا. تو انسان ہے، اس دعوت میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب موجود نہیں تھے، محی السنہ سنتوں کو زندہ کرنے والے، پھیلانے والے. تو جب پوچھا کہاں ہیں تو فرمایا بتلایا فلان جگہ پر ہیں. وہاں پہنچے اور کہا کہ مولانا آپ دعوت میں نہیں ہیں، شیخ اپنے مرید سے پوچھ رہا ہے کیسا تعلق. تو کہا حضرت اس دعوت میں یہ معاملہ تھا اور میں اپنے ممبر سے اس کی منع کرتا ہوں، اس بات کو اگر میں شریک ہو جاؤں گا میری زبان میں کیا اثر ہوگا. شیخ بھی کون تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے خلیفہ تھے. کہا مولانا ہم آپ کے شیخ طریقت میں ہیں، مسائل میں آپ ہمارے شیخ ہیں، بتائیے کیا کرنا ہے، ویسا ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے وہ بات ہٹا دی، حضرت شریک ہو گئے۔ لیکن کتنے لوگوں کو شیخ کیا اپنے، اتنے بڑے اللہ والے نے، ہمارے حضرت والا کو دیکھیے کہ کتنا نزول۔ تو جتنے ہمارے آپ بزرگوں کو دیکھیں ان کا یہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تخصص تقویٰ کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ 12 سال رہے، حکیم الامت تھانوی حضرت حاجی صاحب کے پاس 6 مہینے رہے، لیکن اب لوگوں کے قوا کمزور ہیں، تو کم از کم چلا 40 دن رہ لو، اس طرح سے رہو کہ خانقاہ کی حدود سے نہ نکلو۔ مولانا خالد کردی شام کے بہت بڑے عالم تھے، علامہ ابن عابدین شامی، فتاوی شامی لکھنے والے، اور صاحب روح المانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء ان سے مرید ہوئے۔ وہ دلی کے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب وہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلا لگا رہے تھے، جو شاہ عبدالحدیث محدث دہلوی ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے ملاقات نہیں کی اور پرچہ لکھ کر بھیج دیا کہ میں اس وقت اپنے شیخ کی تربیت میں ہوں، جب میرا چلا پورا ہو جائے گا آپ کی خدمت میں خود حاضری دوں گا۔ صحبت شیخ سے استفادے کے لیے ترک معاصیت ضروری ہے۔ آج کل مریدین کا کیا حال ہے کہ امردوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر نکل کے عورتوں سے بھی بد نظری کر رہے ہیں، تو جو خانقاہوں میں بھی گناہ نہیں چھوڑے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بھنگی چاہتا ہے میری بدبو سونگھنے کی عادت چھوٹ جائے۔ اس نے عطر کی دکان پر نوکری کر لی، مگر یہ ظالم وہاں بھی گو کی ڈبیا جیب میں رکھتا ہے۔ 2-4 گھنٹے بعد جب گو کی یاد آتی ہے تو ڈبیا نکال کر سونگ لیتا ہے، اس کا مزاج کیسے بدلے گا؟ اس میں حضرت والا نے فرمایا، اس کو واقعہ تفصیلی طور پر اس طرح فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک عطر کی دکان کے پاس سے گزرا اور وہاں اس کو چکر آئے، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب لوگ آئے، کوئی اس کو ارکے گلاب سنگا رہا ہے، کوئی خوشبوئیں سنگا رہا ہے، وہ اور مرنے کے نزدیک جا رہا ہے۔ اچانک مجمع کو چیرتا ہوا ایک آدمی آیا اور کہا، بھائی آپ اس کو ماریں گے کیا؟ بس اس کو یہیں روک دو، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ عطر کی دکان سے روئی لی اور برابر میں بلی کا کتے کا بخانہ رکھا ہوا تھا، وہ روئی میں لیا اور اسی ناک پہ لگا دیا، اور جیسے ہی وہ بدبو ناک میں گئی اس کو ہوش آ گیا۔ لوگوں نے کہا، کیا معاملہ؟ کہا، بھائی ہم لوگ بھنگی لوگ ہیں، ہمارا مزاج بھنگیانہ ہو گیا ہے، جب تک بخانے کی خوشبو نہ کر لے ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے گھو کے کنستر اٹھائے ہیں، میں نے اتنے کنستر اٹھائے ہیں، تو اس لیے جتنی خوشبو سونگے گا اور مرنے کے نزدیک جا رہا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اسی بھنگی کو اس عطر کی دکان پر نوکری دلوا دو، اس شرط پر کہ تم بھنگی پاڑے نہیں جاؤ گے، بھنگی پاڑے کا خیال نہیں لاؤ گے، اور جو حضرت والا نے فرمایا کہ جیب میں بھی کسی ڈبیا میں گھو نہیں رکھو گے کہ چھپ چھپ کر سونگ لیا۔ فرمایا، چند مہینے اس طرح نوکری کروا دو، چند مہینے کے بعد اب اس کو کہو چلو بھنگی پاڑے میں چلو، اب وہاں کے قریب جائے گا اس کو کہ آنے لگے گی، الٹی آنے لگے گی۔ فرمایا، اس کا مزاج بدل گیا، پہلے مزاج بھنگیانہ تھا، اب اس کا مزاج عاشقانہ ہو گیا ہے، خوشبو کا عادی ہو گیا ہے۔ فرمایا، اسی طرح ہم لوگ گناہوں کے بغیر چین نہیں تھا، جب تک فلم نہ دیکھ لیں، گانے نہ سن لیں، لڑکیوں سے بات چیت نہ کر لیں۔ والد صاحب فرماتے ہیں، آج کل کے دور میں خبریں نہ سن لیں، بریکنگ نیوز ٹی وی پہ نہ دیکھ لیں، فرمایا تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ مطلب کہتے ہیں، میں نیند ہی نہیں آتی اس کے بغیر جب تک ہم کم از کم آدھا گھنٹہ ہی فلم نہ دیکھ لیں، آدھا گھنٹہ ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر لیں۔ ہمیں اسی آدمی کو کسی خانقاہ میں وقت لگا لو، کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ اب تم گناہوں کے خیالات نہیں لاؤ گے، اور اگر آ گئے تو اس کو ٹکاؤ گے نہیں، گناہ نہیں کرو گے۔ فرمایا، اب اس کو کہو گناہ کرو، کہے گا مجھے اپنی موت نظر آتی ہے، تیری یاد ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے۔ اب اس کو گناہ کے وسوسے سے بھی تکلیف ہو جائے گی، اور اگر گناہ ہو جائے گا تو مولانا رومی کا رحمتہ اللہ علیہ کا شعر بزبان حال پڑے گا، اے کاش کے مادر نہ زاد مرمرا، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، یا مرا کے شیر ترخوردا درچرا، اور اگر جن بھی لیا تو کاش کہ کوئی شیر مجھے چیر پھاڑ کے برابر کر دے، میں نے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا۔ ایسی اس کی کیفیت ہو جائے گی کہ حضرت والا نے حدیث شریف سنائی کہ من اس کے عشق عورت سے ہو گیا، اس کو چھپائے گا، اتنا چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا لوگوں سے، عفیف رہے گا، اور اسی حالت میں مر گیا، فرمایا وہ شہید ہو جائے گا۔ ایسا اس کا جذبہ ہوگا عشق کا کہ فرمایا کہ ایسا تقاضا ہوگا کہ کتنی بھی عورتیں آ جائیں ایک کو بھی نہ چھوڑوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر وہ سارے عالم سے ڈرتا نہیں ہے. فرمایا سارے میرے والد صاحب سے جملہ میں نے سنا غالباً حضرت والا کا ہی ہوگا, فرمایا کہ سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں اس کے سامنے آ جائے, سارا عالم اس کو گمراہ کرنا چاہے گا, فرمایا وہ جان دے دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا. ایک بزرگ تھے جن کا نام تو کچھ اور اٹھا لیکن ان کو سب بابا مشکی کہتے تھے. والد صاحب نے واقعہ سنایا بابا مشکی کہتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے ہر وقت اعلیٰ قسم کی مشکی خوشبو آتی رہتی تھی. فرمایا کہ ایک جو بھی پوچھتا ڈال دیتے, نہیں بتا نہیں اس طرح بتاتے نہیں تھے. تو ایک دن ایک شخص ایک مرتبہ ایک شاگرد نے ان کی بہت خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ حضرت بھی اس پر فدا تھے, اللہ والا تھا. اس نے آخر پوچھا کہ حضرت آج یہ بتا ہی دیں کہ آپ نے یہ آپ سے خوشبو کیوں آتی ہے. کہا بیٹا چھوڑو بس ایسے ہی ہے. کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں, میں بات ختم نہیں کروں گا. کہا بیٹا دیکھو تم مجھے اس عمر میں دیکھ رہے ہو, میں بوڑھا ہوں لیکن ابھی بھی میں کیسا حسین ہوں, میں جوانی میں بھی حسین تھا. تو ایک مرتبہ میں بادشاہ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو شہزادی نے مجھے اوپر بلوا لیا اور کہا میری خواہش پوری کرو. میں نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شہزادی نے اپنے لوگ بلوا لیے اب میں مجبور. کہا اچانک دل میں بات آئی وہی حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پیارا بنا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے سے بچا دیتے ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, عرب کا آپ لوگوں کو سنا ہی ہوگا کہ عرب نے اس صدر کی کیا حفاظت وغیرہ, اب پتھر اٹھانے لگے پتھر اٹھا نہیں پا رہے. تو کسی بڑے نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا جو اظہار ہے وہ اتار دیں اور اس میں پتھر رکھ کر آپ اٹھا کر لے جائیں. اب فرمایا کہ حضور ایسا کرنے ہی والے تھے, یعنی قریب تھا کہ حضور کا سطر کھل جائے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری کر دی تاکہ کل تو کوئی یہ نہ کہہ سکے نعوذ باللہ کہ ہم نے نبی کا سطر دیکھ لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے حضرت والد صاحب نے آج کل دو تین دفعہ واقعہ سنایا کہ کسی متعلقین نے میسج کیا کہ حضرت میں نے لڑکی سے دوستی تھی, آپ سے تعلق ہو گیا, دوستی ختم کر دی. اچانک ایک دن بہت زیادہ شوق ہوا کہ میں لڑکی سے بات کر لوں, بات چیت ہوئی اور غلط کام کا ٹائم سیٹ ہو گیا. میں گھر سے تیار ہو کر وہاں گندے کام کے لیے جانے ہی والا تھا تب تک ایک دوست کا فون آ گیا. دیکھیے حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر جو ایک دفعہ سچی توبہ کر لیتا ہے رو رو کے اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے گناہوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو آپ ایسا کر دیجئے کہ میں گناہ نہ کر سکوں. میں چاہوں بھی کہ مجھے فلم دیکھنی ہے, آپ انٹرنیٹ کا آپ کے لیے کیا حکم ہے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیں کہ وہ انٹرنیٹ ہی نہ چل سکے. میں موبائل کے پاس دوں میرا موبائل ہی نہ چلے. کہ اللہ آپ حفاظت کے اسباب مہیا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی ہوئی تھی لیکن تقاضا ہو گیا. کہا ایک دوست کا فون آ گیا اور کہا کہ مجھے حضرت شیخ العرب ولاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واسط چاہیے. کہا میرا ذہن تو گناہ میں لگا ہوا تھا, میرے منہ سے نکلنے والا تھا نہیں, منہ سے نکل گیا ہاں آ جاؤ بھائی لے لو آ کر. کہا جب وہ آیا میں نے کہا جلدی کتابیں دوں جان چھوڑوں اس کی, تو اس نے باتیں شروع کر دی. میں نے بھی ذریعہ بتا اللہ والوں سے جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کرتے اپنے پیاروں کے تعلق کو. فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا کفن چوری کرتا تھا تو ایک اللہ والے نے اس کو بلایا کہ دیکھو تمہاری یہ عادت ہے تم مجبور ہو, یہ لو کفن کا اس زمانے میں ایک روپیہ ملتا ہوگا, یہ لو پانچ روپے رکھو اور دیکھو مہربانی کر کے میرا کفن جو ہے تم مجھے بے آبرو نہیں کرنا, میرا سطر نہیں کھولنا, یہ پیسے تمہیں زیادہ ہی دے رہا ہوں. لیکن فرمایا کہ عادت سے مجبور تھا, بہت اپنے آپ کو روکا بہت روکا لیکن دل میں کہیں چین نہیں آ رہا تھا. وہاں پہنچا وہ آدمی کفن چور اور اللہ والے کی قبر کھولی, جیسے کفن پہ ہاتھ مارا اللہ تعالیٰ نے اس شیخ کو کرامت دے دی. کرامت حق ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہا کہ کرامت آئی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا, وہیں اس کا انتقال. ایسا جاری بات ہے کہ آدمی کو آدمی مردہ سمجھ کے جا رہا ہے اور اس کو ہوش آ جائے انسان کی حالت کیا ہوگی, وہیں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا کسی نے لوگوں کو پتا چلا معاملات, غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کر دیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا معاملہ ہوا, معاملہ دوزخ کا فیصلہ تھا, دوزخ کا فیصلہ. اللہ والوں سے تعلق کیا اللہ تعالیٰ کیسی لاش رکھتے ہیں. کہ دوزخ کا فیصلہ تھا, دوزخ کا فیصلہ ہو چکا تھا, دوزخ کی طرح جا رہا تھا تو یہ اللہ والے آئے کہ اے اللہ میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا تھا, اے اللہ میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا تھا آپ میری لاش رکھ لیجئے. کہ اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ اللہ والوں سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, وقت پڑنے میں فائدہ نظر آتا ہے. اس وقت کہتا ہے میں تو وہی جب شیخ کے پاس آیا تھا تب بھی فجر نہیں پڑتا تھا, تب بھی کبھی کبھار نمازوں میں ڈنڈیاں مارتا تھا، جب شیخ کے پاس نہیں آیا تھا تب بھی فلمیں دیکھتا تھا، آج میرے 10 سال ہو گئے ہیں، آج بھی میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آج بھی میری میں فلمیں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں، آج بھی میں چھپ چھپ کے گانے سن رہا ہوں، لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، کیا فائدہ شیخ کے پاس آنے کا؟ میں مایوس نہ ہوں، آتے رہو آتے رہو آتے رہو. حضرت حامی فرماتے ہیں کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے، اللہ والے نہیں بھی بن سکے لیکن توبہ کرنے والوں میں سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایسے معاملات فرما دیں گے کہ ایسی موت عطا فرما دیں گے اس اللہ والے کی تعلق کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی لاش رکھیں گے. جن جن لوگوں کا اللہ والوں سے تعلق ہے، اگر ان کا انتقال ابھی ہو گیا ہے، چاہے کتنا ہی کمزور تعلق کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاندار موت عطا کی ہے. اب غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی موت عطا کی کہ ان کی موت پر بڑے بڑے اللہ والوں نے فخر کیا ہے کہ کاش ہمیں ایسی موت مل جائے. یہ اللہ والوں کے جو تعلق ہوتا ہے یہ معمولی نہیں ہوتا. حضرت والا نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ ابو لڈو دے دیجئے. ابا نے لڈو دے دیا. پڑوسی کا ایک بچہ تھا کہ انکل مجھے بھی دے دیں. کہا تجھے کیوں دوں، تو میرا بیٹا نہیں ہے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا بیٹے نے کہا ابا اس کو بھی دیجئے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، میرا جگری یار ہے، ہم ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ اسکول جاتے ہیں، اس کو بھی دیجئے. اچھا یہ تیرا دوست ہے، چلو اس کو بھی دے دیتے ہیں. فرمایا کہ یہی تعلق اللہ والوں سے قائم کر لو، کہ کمزور سے کمزور تعلق بھی ہو اس کو غنیمت جانو. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں میں انعام فرمائیں گے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انشاءاللہ کام بنا دیں گے. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ اگر فرسٹ کلاس کے ڈبے نہیں بن سکے تو تھرڈ کلاس کے ڈبے ہی بن جاؤ، کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سے تعلق مضبوط رکھو. اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ یہ کرے میرے ڈبے میں کون بیٹھے گا، میں تو چوں چوں کر رہا ہوں، میرے ساتھ کون بیٹھے گا؟ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تم تو لاہور پہنچو گے. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی تم سے تعلق کرے نہ کرے، کوئی تمہاری مجلس میں آئے یا نہ آئے، تم تو منزل تک پہنچو گے، جنت تک پہنچو گے. یہ اللہ والوں کے تعلق کی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا باتیں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہوتی گئی ہوتی اللہ والوں کا تذکرہ. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان رحمتہ تنزل عند ذکر الصالحین، کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، اللہ والے کی کتابوں کا تذکرہ ہو گیا، اللہ کی رحمت آ گئی، گناہوں سے بچا لیا. کہا پھر اللہ تعالیٰ سے روڑو رو کر جو معافی مانگی ہے سجدے میں، اللہ میں کہاں جا رہا تھا، آپ نے مجھے اس قلب سے بچا دیا، گناہ سے بچ گیا، تعلق ہو گیا. لیکن اللہ والوں کے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر بچا دیا. اللہ تعالیٰ نے شیخ سے کبھی تعلق اور اس کی برکات. ارشاد فرمایا جب میں حضرت والا فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا جب میں اپنے شیخ حضرت پھلپوری سے اپنی کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے الگ ہو جاتا تھا تو شیخ کی جدائی کے غم سے مجھے بخار رہنے لگتا تھا، پیشاب پیلا ہونے لگتا تھا اور حرارت رہنے لگتی تھی. میں خود سے شیخ کے پاس نہیں تھا، بلکہ میں مجبور محبت تھا. میری زندگی کا موقف علیہ میرے شیخ کی ذات ہو گئی تھی. یہ اللہ کی طرف سے تھا، ایسا مجبور محبت ہونا اختیاری بات نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں، اللہ کو منظور تھا کہ اختر کو شیخ کے ساتھ زیادہ دن تک رکھا جائے. اور شیخ کو بھی مجھ سے ایسی محبت تھی کہ جب میں کہیں ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے میرے اختر کو بلاؤ، میرے اختر کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اللہ تعالیٰ کو یہ نعمت دینی تھی کہ سارے عالم کے بڑے بڑے علماء کی خدمت کی سعادت اختر کو حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے سارے عالم میں عزت بخشی. جس ملک میں جاتا ہوں ایک گروہ عاشقہ میرے ساتھ جنگلوں میں پھرتا ہے، خالی مسجد میں بیان نہیں سنتے. جب کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح سحر کے لیے کسی جنگل میں جا رہا ہوں تو آٹھ عاشقوں سے صحرا بھرا ہوا ہے. یہ سب میرے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، میرے پاس کوئی کمال بھی نہیں ہے، بس اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ بزرگوں کی خدمت کی توفیق دی. میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے جدہ میں فرمایا اختر تمہیں جو یہ انعامات مل رہے ہیں یہ سب حضرت شیخ پھلپوری کی خدمت کا صدقہ ہے، لیکن در حقیقت یہ سب محض اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہماری خدمات و مجاہدات بھی کافی نہیں، ہماری ریاضات و مجاہدات سب سبب نہیں ہو سکتی اللہ کے کرم کا، ان کے کرم کا سبب محض ان کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دان برکاتوں کو عافیت کے ساتھ لے گئے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے آئے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ کام لے لیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ میں رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ نہ دنیا میں رسوا فرمائیے نہ آخرت میں رسوا فرمائیے. اے اللہ ہمیں تقوی والی حیات نصیب عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پہ عمل کرنے والے نہ بن جائیں. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجیے. جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجیے. اے اللہ حضرت والد صاحب کو صحت عطا فرما لیجیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ سفر فرما لیجیے. اے اللہ خوب خوب کام لے لیجیے, سارے عالم میں سفر کرا دیجیے, گروہ عاشقاں عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اے اللہ, اے اللہ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو پورے عالم میں پھیلا دیجیے. اے اللہ حضرت والا کی ایک آہ کو بھی ضائع نہ فرمائیے. اے اللہ حضرت فرماتے تھے کہ اے اللہ میری ایک آہ بھی قلیل ہو یا کثیر ہو, اے اللہ اس کو ضائع نہ کیجیے. اے اللہ اپنے دعا قبول فرما لیے, اس کا ظہور بھی فرما لیجیے. اے اللہ ظہور فرما لیجیے. اے اللہ ظہور فرما لیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.